اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. سے پہلے کہ میں اپنے رائے آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کی مرحومین اشتیاق رضا ابن عاشق رضا، افسر جہاں بنت محمد نقی، عشرت جہاں بنت محمد ذکی مرحومین کے لیے. اللہم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعزائنا گرامی، یہ شب شب وفات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شب شہادت حضرت امام مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام. اور ماہ سفر کی آخری تاریخ شہادت حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام. آج کی شب آن حضرت کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کل انشاءاللہ امام حسن اور پرسوں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام. خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو نبی ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، جو رسول تمہارے پاس آیا ہے، اس رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. رسول تم تک ہمارا پیغام صرف زبان کے ذریعے نہیں پہنچائیں گے کہ جو کہا اسے سن لو، بلکہ جو کر رہے ہیں اسے بھی دیکھو. ان کا قول اور ان کا فعل دونوں تمہارے لیے حجت ہے، دونوں تمہارے لیے دلیل ہے. خداوند عالم نے جو اپنے اس رسول کو بھیجا ہمارے درمیان، تو انسانوں کو متوجہ کیا کہ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ پیغمبر کی ذات گرامی ہے. نعمتیں تو اللہ نے ہمیں بہت سی دی ہیں، لیکن اس پروردگار نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا ہے. آنکھیں دی کوئی معمولی نعمت تو نہیں ہے، مگر کہیں یہ نہیں کہا کہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی. زبان عطا کی، عقل و خرد سے نوازا، گنتے جائے نعمتوں کو جس کا احساس بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی نعمت پر پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے یہ نعمت دے کر کے. لیکن جب نعمت حضور کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کی تو اب احسان جتا دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر اس وقت جب انہی میں سے ایک رسول انہیں عطا کر دیا. تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، ساری نعمتیں اس نعمت پر قربان. اس نعمت کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ تین ذمہ داریاں پیغمبر کی اس آیت میں خدا نے گنائی ہیں. تین کام ہے پیغمبر کا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تین کام. پہلا کام، یتلو علیہم آیاتہ. پہلا کام یہ ہے کہ یہ رسول قرآن کی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے سامنے بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، ان تک پیغام خدا پہنچاتا ہے آیتوں کی شکل میں. دوسرا کام ہے، ویزکیہم، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، نفس کو ان کے پاکیزہ بناتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دو تین سال پہلے میں نے تزکیہ نفس پر تین چار مجلسیں یہاں پڑھی تھی کہ ہے کیا تزکیہ نفس. فی الحال اس طرف نہیں جانا ہے، بس نام لے لیا کہ تزکیہ نفس کے لیے بھیجا. دوسرا کام پیغمبر کا ہے نفس کا تزکیہ، کیونکہ بغیر نفس کے تزکیہ کے انسان فلاح و بہبود تک پہنچ نہیں سکتا ہے. قسم کھا کے کہا ہے نا اللہ نے، 11 قسمیں کھائی ہیں. والشمس بضحاها، یہ تو سورہ فجر کو یاد ہی ہوگا. کوئی مسلمان نہیں ہے جو اس سورے سے آشنا نہ ہو، کیونکہ یہ سورہ اس نماز میں پڑھا جاتا ہے جسے کوئی نہیں چھوڑتا، اور ہر سال ہنگامہ ہوتا ہے اس نماز کے لیے. ہاں، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن عید کی نماز اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو 11 قسمیں کھا کے پروردگار نے کہا تھا قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، جس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا، وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ سب ناکام. اور اس نفس کا تزکیہ کرانے کون آیا ہے؟ پیغمبر آیا ہے. تو جو اللہ احسان جتا رہا ہے تو خامخواہ احسان نہیں جتا رہا، بہت عظیم کام ہے. دوسرا کام پیغمبر کا ہے نفس کا تزکیہ. تیسرا کام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ لوگ جو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. تو تین کام پیغمبر کا قرآن نے بیان کیا. پہلا کام ہے تلاوت آیات الہیہ، دوسرا کام ہے تزکیہ نفس، تیسرا کام ہے تعلیم. میں اسی تیسرے کام کے سلسلے میں تھوڑا سا عرض کروں گا. تیسرا کام نبی کا تعلیم ہے. کتنی اہمیت ہے تعلیم کی؟ تعلیم کی اہمیت کو یوں سمجھیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے اسلام کا، اسلام کا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو پہلی آیت ہی پڑھنے پڑھانے کی بات لے کر کے آتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پہلی ہی آیت میں تعلیم کی گفتگو ہو گئی. یا قرآن جب قسم کھاتا ہے، نون والقلم وما یسترون، قسم ہے قلم کی اور اس تحریر کی جو اس سے لکھی جاتی ہے. ایک شخص امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، کہ خدمت میں آتے واقعی بڑے غور سے سنیے گا، عظمت علم اور تعلیم اچھی طرح اس واقعے سے آیا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے یہ، اور اسلام کتنی اہمیت دیتا ہے پڑھنے اور پڑھانے کو، تعلیم اور تعلم کو کیا درجہ ہے پڑھنے کا اور پڑھانے کا. ایک شخص امام کے پاس ایک شخص کو لے کر کے آتا ہے کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے، میں اس سے قصاص لینا چاہتا ہوں. خب اسلام میں ہے کسی نے کسی کو اگر قتل کر دیا ہے تو مقتول کے وارث کو تین آپشن ہے اس کے لیے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو یہ جو ہے دیت لے لے اس سے خونبہا، اور چاہے تو قصاص قتل کے بدلے قتل. لے کر کے آتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، نہ خونبہا لوں گا نہ معاف کروں گا، میں قصاص کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ اسلام میں قصاص کی اجازت ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے، اف اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. اور عام کے سامنے لے کے آیا ہے، بظاہر حالات سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ قاتل کوئی پیشاور قاتل نہیں ہے، ہو گیا قتل. امام چاہ رہے ہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے، لیکن اسے کہنے دے سے معاف کر دو، پریشر نہیں ڈال رہے اس کے اوپر. امام حکم دے دے معاف کر دو، معاف کر دے گا، لیکن چاہ رہے ہیں کہ وہ خود سے معاف کرے، کیونکہ حکم سے اگر معاف کر دیا تو وہ تو بچ گیا، اسے کیا ملا؟ اس کو بھی امام ترقی دلانا چاہتے ہیں نا. امام پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تمہارے باپ کا قاتل ہے تمہاری گردن پر اس کا کوئی حق ہے؟ تو نہیں، تو میری گردن پہ کوئی حق نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا اگر کہا جا سکے تو یہ ہے کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں اصول دین سکھایا تھا، بچپن میں ہمارے معلم تھے نا، ان کو پڑھایا تھا کہ اصول دین مثلا پانچ ہیں، پہلے توحید، دوسرے عدل، تیسرے امامت، چوتھے اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، انہوں نے ہمیں سکھایا یہ تھا. امام نے کہا تم اسے چھوٹا حق سمجھتے ہو؟ یہ کوئی معمولی حق ہے، یہ اتنا بڑا حق ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا خوبہا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اتنا بڑا حق ہے. تم اسے کوئی معمولی حق سمجھتے ہو کہ تمہیں انہوں نے بچپن میں یہ سکھایا تھا؟ تھوڑا اسے سوچا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم ان سے قصاص نہیں کریں گے، ہم ان سے جو ہے وہ دیت لینے پہ تیار ہیں، خوبہا دے دیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے. امام نے اس قاتل سے کہا کیا تم اس بات پہ تیار ہو کہ تمہاری، اچھی طرح سنیے گا جملے کو، تمہاری طرف سے میں خوبہا ادا کر دوں، اور جو تمہاری تعلیم جو تم نے ان کو پڑھایا تھا، پڑھانے کا جو تمہارا ثواب ہے وہ میں کیوں؟ کیا تم اس بات پہ تیار ہو خوبہا میں دے دوں، اور جو پڑھانے کا ثواب ہے وہ میں لے لوں؟ اس نے جواب دیا، مولا میں مرنے کو تیار ہوں مگر اپنا ثواب دیکھنے کو تیار نہیں ہوں. جو تعلیم کا ثواب جو میں نے پڑھایا ہے یہ ثواب میرا ہے، میں وہ ثواب دینے کو تیار نہیں ہوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر خوبہا دینا ہوگا تو خوبہا بھی میں خود ہی دوں گا، اپنے ثواب کو ہاتھ سے جانے نہ دوں گا. اس کے بعد امام نے مقتول کے بیٹے سے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک حدیث سکھا دوں رسول کی، اور تم اس حدیث کے بدلے میں اس کا خوبہا معاف کر دو؟ کمولا اگر، چونکہ حدیث سیکھنے کا ثواب جو ہے، تمہیں رسول کی ایک حدیث سکھا دوں، اس حدیث سے کے سیکھنے کے ثواب کا تم یہ جو ہے معاوضہ کر لو، وہ ثواب تمہیں مل جائے گا حدیث جو تمہیں ہم سکھائیں گے، اس کے بدلے میں تم اس کا خوبہا معاف کر دو. کہا ہاں مولا اس شرط پہ میں خوبہا معاف کرنے کو تیار ہوں. تو تعلیم اور تعلم، سیکھنے اور سکھانے کی جو اہمیت ہے، ہم لوگ پہلے ان چیزوں سے اتنا، ہم تو سوچتے ہیں مجلس میں چلے گئے رسمن بیٹھ گئے، مولانا رسمن پڑھ دیا، ہم نے رسمن سن لیا، ہر چیز سے فرصت مل جائے گی تو چلے جائیں گے، یہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے ہم لوگ اس کی قیمت سے واقف نہیں ہیں، اس کی قیمت کو جانتے نہیں ہیں. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام
خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آگے کہتا ہے مولا میں حاجت مند ہوں، میری کچھ ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے. امام اس کے سامنے دو آپشن رکھتے ہیں. امام کہتے سنو میں تمہیں 20,000 درہم دینے کو تیار ہوں. ایک تو یہ ہے کہ تم 20,000 درہم لے لو، جاؤ کھاؤ پیو اپنا کام کاج کرو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جس جگہ پہ جس شہر میں تم رہتے ہو وہاں ایک ناصبی رہتا ہے، ایک دشمن اہل بیت رہتا ہے، میں تمہیں دلیلیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں استدلال سکھاتا ہوں، میں تمہیں بحث کا طریقہ سکھاتا ہوں، تم جا کر کے اس ناصبی سے بحث کرو، اور وہ جو لوگوں کے ذہنوں کو یہ جو ہے مسموم بنا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تم اسے گمراہی سے جا کر کے روک دو. یا 20,000 درہم لے لو یا تمہیں میں یہ استدلال سکھا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے مولا اگر یہ بات ہے میں استدلال سیکھنے کے لیے تیار ہوں، میں 20,000 درہم کو قربان کر دوں گا، وہ تو کہیں اور سے بھی انتظام ہو ہی جائے گا. امام نے اسے وہ طریقہ سکھایا، مناظرے کا انداز سکھایا، کس طرح سے اس سے جا کر کے بحث کرو گے. وہ اس شہر میں گیا، جا کر کے اس نے اس شخص سے بحث کی، بحث کے نتیجے میں اس ناصبی کو شکست دیا. لوگوں کے ذہنوں کو جو اہل بیت کی طرف سے پھر رہے تھے، دوبارہ در اہل بیت پر ان کو لا کر کے کھڑا کر دیا. جب پلٹ کر کے وہ شخص آیا تو امام نے کہا تیرے اس عمل سے خدا راضی ہے، اہل بیت راضی ہیں، اور پیغمبر راضی ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو پیغمبر کی تیسری ذمہ داری تعلیم ہے، سیکھنا اور سکھانا. اس شخص نے یہ جو ہے دونوں کام کر لیا تھا نا، امام سے سیکھا اور جا کر کے اپنے شہر والوں کو سکھایا. خام خال آپ دیکھیں قرآن کے اندر تقریباً علم اور اس سے جو ہے متعلق الفاظ اگر آپ دیکھیں تقریباً 750 مقامات پر علم کا تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں. اتنی اہمیت، جس عظیم نعمت کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا، جو عظیم نعمت عطا کی، جس پر اللہ نے احسان جتایا، اس نبی کا ایک اہم کام کیا ہے؟ تعلیم سکھانا. تین طریقے سے کسی کو تعلیم دی جا سکتی ہے. سکھانے کے تین طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ جو ہے تحریر کے ذریعے سے، کتاب لکھ دیا آپ نے، کتاب آپ کی چھپ دی، کتاب لوگوں نے پڑھا اور سیکھ لیا. سکھانے کا ذریعہ تحریر ہے. سکھانے کا دوسرا ذریعہ تقریر ہے. زبان سے آپ نے کسی کو کچھ دیا، کچھ سکھایا. اور سکھانے کا تیسرا ذریعہ ہے عمل ہے. کیا آپ نے زبان سے نہ کچھ کہا نہ تحریر کوئی ہے، تیسرا ذریعہ عمل ہے. آپ نے کچھ کیا، لوگوں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، آپ کے عمل سے. آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ کبھی یہ جو غیبت نہیں کرتے تھے، آپ کسی پر جو ہے ظلم نہیں کرتے تھے، آپ ہمیشہ مظلوموں کی، بے نواؤں کی جو ہے مدد کرتے تھے. آپ کے عمل کو دیکھ کر کے آپ کے بچے نے آپ سے سیکھ لیا. آپ نے کہا بچے سے کچھ بھی نہیں. یہ سکھانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ زبان سے جو بات کہیں انسان سنی انسنی کر دے. زبان کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا اثر عمل کا ہوتا ہے. جتنا اگر خدا نہ خواستہ کہیں زبان میں اور عمل میں کہیں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، تو زبان کا تو یہ ہے بالکل اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا اثر ہو جاتا ہے. کوئی انسان گڑھے میں گرا ہوا ہے اور آرام سے لیٹا ہوا ہے، ٹھاٹ سے نکلنے کو بھی تیار نہیں اس میں سے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر مت آنا، تم دور رہنا. اور کھڑا آدمی گڑھے کے باہر ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہ باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں، اس کا مطلب گڑھے میں کچھ ہے. اگر برا ہوتا تو یہ خود باہر نکلنے کی کوشش کرتے. لگتا ہے کوئی وہاں قیمتی چیز، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ ملنے پائے. لیکن جسے کودنے کا شوق نہیں تھا، اس کے اندر بھی کودنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے جب قول اور فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے. جیسے ہمارے حدیثوں میں ہے کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کے لیے مبلغ بنو، دائی بنو، اپنے عمل کے ذریعے سے دائی بنو. ایسا نہ ہو کہ ساری تبلیغ جو زبانی ہو اور عملی تبلیغ کا معاملہ جہاں آئے وہاں پہ ہم زیرو ہو جائیں. سب کو نصیحت اور خود کی باری جب آتی ہے خود را فضیحت دیگران را نصیحت والی بات ہو جاتی ہے. پیغمبر نے ہمیں جو تعلیم دی ہے تعلیم کے لیے تینوں طریقہ پیغمبر نے اپنایا. تحریر کا طریقہ بھی ہے تقریر بھی ہے اور عمل بھی ہے. البتہ تحریر پیغمبر کی بہت کم ہے مختصر. خود تو پیغمبر لکھتے نہیں تھے نہ کہ لکھنا آتا نہیں تھا. دونوں میں فرق ہے. لکھتے نہیں تھے. کچھ پیغامات مختلف بادشاہوں کے نام بھیجے ہیں پیغمبر نے. خطوط لکھوائے ہیں. ایران کے بادشاہ کے نام, یہ جو ہے روم کے بادشاہ کے نام, ان لوگوں کے نام خطوط بھیجے ہیں. مکاتب الرسول کے نام سے یہ سارے خطوط چھپ چکے ہیں. تو تحریری تعلیم پیغمبر کی بہت کم ہے, بہت مختصر ہے. پیغمبر کی تعلیم کا ایک بڑا حصہ ہے قول کی شکل میں, تقریر کی شکل میں, بیان کی شکل میں, جس کو ہم احادیث کے نام سے یاد کرتے ہیں. حدیثیں. اب حدیثیں بھی پیغمبر کی جو ہے مختلف شکلوں میں ہیں. کبھی تو یہ ہے کہ ایک مجمع عام میں پیغمبر نے آ کر کے خطبہ دیا ہے, تقریر جسے ہم کہتے ہیں. ہم تقریر اسی کہتے ہیں نا جہاں 10, 20, 25, 50, 100, 200 لوگ بیٹھے ہوں, ایک انسان آ کر کے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے ممبر پر کرسی پر تقریر کرے. خطبہ جسے کہا جاتا ہے عربی میں. تو پیغمبر نے تقریری زبانی درس جو دیا ہے, زبانی تعلیم پیغمبر کی کبھی خطبے کی شکل میں ہے. جیسے یہ جو ہے خطبہ غدیر ہے, خطبہ میدان عرفات ہے, یہ خطبے ہیں. اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ پیغمبر سوال جواب کی شکل میں تعلیم دیا کرتے تھے. کبھی پیغمبر خود لوگوں سے پوچھتے تھے, کبھی پیغمبر سے لوگ پوچھتے تھے. مثلا پیغمبر نے پوچھا الا اخبرکم بخیرکم, کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے, سب سے بہتر انسان تمہارے درمیان میں کون, کسے سب سے بہتر کہا جا سکتا ہے, جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان سب سے بڑا ہو وہ جو ہے سب سے اچھا ہے. نماز تو واجب ہے, وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جس کی داڑھی سب سے بڑی ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. نہیں, داڑھی تو رکھنا ہی ہے, وہ تو واجب ہے ہی, مڑنا گناہ ہے ہی, لیکن بڑی داڑھی ہونے کا مطلب اچھا انسان نہیں ہے ہونا ہے. الا اخبرکم بخیرکم, کیا تمہیں بتا دوں کہ وہ سب سے اچھا کون انسان ہے. قالوا بلا, ہاں ہاں کیوں نہیں. پیغمبر نے کہا سب سے اچھا انسان وہ ہے, خیرکم من اوفاکم واصدقکم, سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے وعدے کا سب سے زیادہ پابند ہو. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہو. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ خدمت کرتا ہے. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے. تو کبھی پیغمبر کی تعلیم کا انداز یہ تھا, سوال کرتے تھے, کیا میں یہ بات بتا دوں, جب لوگوں نے کہا ہاں بتا دیجیے تو پیغمبر بتا دیتے تھے. تو کبھی یہ جو ہے خطبے کی شکل میں, کبھی سوال جواب کی شکل میں, اور کبھی اب پیغمبر کبھی ہوتا تھا مجمع کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ ہمارے 10-20 لوگ اکٹھا ہو جائے تب تو شروع کرے مجلس, اور اگر 100-200 ہو گئے, 1,000-2,000 ہو گئے تو کیا کہنا. جتنا زیادہ مجمع ہوتا جاتا ہے اتنے خطیب کو جو ہے پڑھنے میں مزہ اور زیادہ آنے لگتا ہے. پیغمبر مجمع کا انتظار نہیں کرتے تھے, ایک آدمی کبھی آ جاتا تھا. ابوذر آ گئے, ابوذر نے شروع کر دیا, حدیث ابوذر مشہور ہے. عبداللہ ابن مسعود آ گئے, عبداللہ ابن مسعود سے بیان کرنا شروع کر دیا. پیغمبر یہ بھی انتظار نہیں کرتے تھے کوئی آئے تب سکھائیں, اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کوئی بلائے تب کہیں گے, بلکہ پیغمبر خود سے لوگوں کے گھر گھر جایا کرتے تھے, دروازہ کھٹکھٹا دے, سیکھنا ہے کچھ تمہیں سکھا دیں. مولا کائنات فرماتے ہیں پیغمبر کے بارے میں, طبیب دوار بطب, پیغمبر ایک ایسے طبیب تھے جو مطب کھول کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ جس کو آنا ہے ہمارے یہاں آئے, ہم کیوں جائیں. پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں تھوڑی پیاسے کے, مگر یہ وہ کنواں تھا جو خود پیاسے کے پاس جاتا تھا. طبیب دوار بطب, پیغمبر گھر گھر جاتے تھے, دروازے کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے کہتے تھے ہے کوئی بیمار جس کا میں علاج کروں. بدلے میں بیمار توہین کیا کرتے تھے, پتھا پتھر مارا کرتے تھے، مگر یہ طبیب پھر جاتا تھا ان کے پاس، مکے سے نکل کے طائف چلے جاتے تھے میں تبلیغ کرنے کے لیے، طائف پہنچے وہاں پر سب نے پتھراؤ کر دیا، لہو لہان ہو کر کے واپس آئے، مگر پھر گئے. تو پیغمبر کی تعلیم اس طرح سے پیغمبر نے تعلیم دی، یہ جو ہے زبان والی. لیکن عرض کیا میں نے کہ زبانی تعلیم سے زیادہ اہم کیا ہے؟ عملی تعلیم ہے. اور خدا کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم صرف اس کو اس لیے نہ سمجھیں کہ ایک فضیلت ہے، فضیلت سن کر کے خوش ہو، سلوات بھیجے، نعرے لگائے، بات ختم ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے یہ فضیلتیں جو ہیں خوش ہونے والی تو ہیں، عظمت پیغمبر تو ہے، فضائل پیغمبر تو ہیں، لیکن یہ صرف خوش ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے نمونے عمل ہے، رول ماڈل ہے تمہارے لیے، انہیں سامنے رکھ کر کے تم میدان عمل میں آؤ. ہم یقیناً پیغمبر جیسے تو نہیں بن سکتے ہیں، ہمارا عمل پیغمبر جیسا 100% تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری سمت، ہماری جہت، ہمارا راستہ وہی ہوگا جو پیغمبر کا راستہ ہے، جو اخلاق پیغمبر کا تھا. کم سے کم ہمیں کوشش تو کرنا ہے وہی اخلاق اپنانے کی. نہ اپنا سکے بات الگ ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں امتحان میں کوشش کرتے، محنت کرتے، کسی کا نمبر 90 آتا ہے، کسی کا 95 آتا ہے، کسی کا 100 میں 80 آتا ہے، کسی کا 60 آتا ہے، کسی کا 50 آتا ہے، کسی کا 40، کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھے نہیں، کوشش نہ کرے؟ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ ایمونی بورع واجتہاد. ہماری مدد کرو تقوی کے ذریعے سے اور تقوی کے لیے کوشش کے ذریعے سے. ممکن ایک انسان متقی بن گیا، دوسرا انسان کوشش کیا مگر نہ بن سکا. ظاہر سی بات ہے سب کے درجے برابر تو نہیں ہوتے ہیں. جب ابو ذر سلمان کے برابر نہ ہو سکے تو ہر مسلمان کیسے برابر ہو جائے گا؟ لیکن کوشش تو کرنا چاہیے. اعینونی بورع واجتہاد. تو پیغمبر کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کس طرح سے پیغمبر زندگی بسر کرتے تھے؟ کیونکہ اصل پیغام تو وہی ہوتا ہے. کہنے کو تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن جو انسان کر کے دکھا دے، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بات قابل عمل ہے. میں آپ سب کو جو ہے تعلیم دوں کہ آپ سب جو ہے جا کر کے آسمان سے جو ہے ستارے توڑ کر کے لائیں. کہنے میں کیا جاتا ہے؟ کہہ سکتے کہنا تو آسان ہے، لیکن اگر ستارے توڑ کے لا کے دکھا دے تب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ قابل عمل ہے، اس پر یہ بات قابل غور ہے اور قابل عمل ہے. تو پیغمبر نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ کہا بعد میں ہے، کیا پہلے ہے. نبوت سے پہلے ہی پیغمبر کا کردار ایک ایسا کردار تھا، پیغمبر کی سیرت ایک ایسی سیرت تھی کہ زبان زدے خاص و عام تھے پیغمبر. جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تھے وہ بھی صادق و امین تو مانتے ہی تھے، انہیں بھی پیغمبر کی صداقت اور امانت میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں تھا. چند نمونے پیغمبر کی یہ زندگی سے کہ انداز پیغمبر کا کیا تھا زندہ رہنے، یہ زندگی کرنے کا انداز کیا تھا. افسوس ہے کہ ہمارے یہاں سیرت جب بیان کی جاتی ہے تو زیادہ توجہ ہے وہ خد و خال پہ ہو جاتا ہے، نقش و نگار پہ ہوتا ہے، گلفے کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، رخسار کیسے تھے. یہ چیزیں تو ہمارے لیے قابل تاثیر نہیں نا ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جیسی شکل اللہ نے ہمیں دے کر بھیج دیا ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. لیکن اصل سیرت جو ہے وہ پیغمبر کا عمل ہے. اصل سیرت پیغمبر کا طرز عمل کیا تھا. مولا کائنات پیغمبر کے بارے میں ایک اہم بات فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ خفیف المعونہ. بالکل آج کی تہذیب کے برخلاف ہے. آج کی تہذیب کے جتنا زیادہ آپ خرچ کر سکیں، جتنا زیادہ آپ یہ جو ہے تنظیم کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کے گھر میں اشیاء کا استعمال ہوتا ہے اتنے ہی بڑے آدمی آپ جو ہے مانے جاتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں 2 کمرہ ہے، دوسرے کمرے گھر میں 4 کمرہ ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں کم درجے کے مانے جائیں گے. اگر آپ کے یہاں ماہانہ خرچہ یہ جو ہے $2,000 کا ہے، دوسرے سے آپ کے ماہانہ خرچہ $10,000 کا ہے، وہ $10,000 والے آپ سے اونچے مانے جائیں گے. لیکن پیغمبر کی زندگی جب بیان کرتے ہیں مولا کائنات، کانا خفیف المعونہ، پیغمبر کم خرچ تھے. یہ اقتصادی بحران جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ جو ہے زیادہ خرچ کرنے ہی کی بنا پر پیدا ہوتا ہے. آج زیادہ تر جو چیزیں ہمارے یہاں ضروریات زندگی بن گئی ہیں، جن کے کے بغیر ہم جینا تصور نہیں کر سکتے ہیں. ان میں سے اگر واقعاً بیٹھ کر کے تجزیہ کیا جائے تو ان میں سے 90% وہ چیزیں ہیں جن کی زندگی میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس یہ ہوگا, ہم ان سے کم تو نہیں رہیں گے نا. ساری بھاگ دوڑ, سارا ٹینشن, سارا جھگڑا, ساری لڑائیاں گھروں کے اندر اگر آپ تجزیہ کریں جائزہ لیں, اکثر جھگڑا اسی بات کا ہے. ان کے پاس یہ کپڑا ہے, ہمارے پاس تو وہ ہے, ان کے پاس یہ زیور ہے. اب آپ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں امام سے حدیث سے فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا کپڑا نہایت بوسیدہ ہو گیا تھا, اتنے پیبند لگ گئے تھے کہ پیبند لگنے کا بھی امکان نہیں رہ گیا تھا. اس سے پہلے پیغمبر کپڑا تبدیل نہیں کرتے تھے. کسی نے لا کر کے 16 درہم پیغمبر کو, یہ جو ہے 12 درہم پیغمبر کو تحفے میں دیا, ہدیہ کیا, لا کر گفٹ دے دیا. پیغمبر نے وہ 12 درہم مولا کائنات کو دیے کہ جا کر کے اس سے میرے لیے کپڑا خرید لاؤ. 12 درہم دے کہ کپڑا خرید لاؤ. مولا گئے, 12 درہم کا کپڑا خرید لائے. پیغمبر نے دیکھا بڑا اچھا کپڑا ہے تو ہے. مولا سے پوچھا کیا اس سے سستا کپڑا بازار میں نہیں تھا؟ اس سے سستا کپڑا بازار کا نہیں تھا تو اگر آپ نے 12 دیے تھے, کہا اگر ہو سکے تو اسے واپس کر دو, اگر واپس لے لے دکاندار تو واپس کر دو. مولا گئے, دکاندار نے واپس لے لیا, لا کر کے 12 درہم پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ 12 درہم آپ لے لیجیے. مولا کو ساتھ لے کر کے رسول اللہ نکلے, چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں کپڑا. وہ تو 4 درہم کا کپڑا خریدا, 12 درہم میں سے 4 درہم کا کپڑا خریدا. ہمارے یہاں کیا بڑے فخر سے کہتے ہیں, یہ بڑا مہنگا کپڑا ہے, بڑا مہنگا کپڑا ہے. اگر کسی کو دیکھ لیں تو پتا بھی نہیں چلتا نا کہ سستا ہے کہ مہنگا ہے. جب تک آپ یہ سب بتائیں گے وہ نہ لگا ہو, لوگوں جو ہوتا ہے نا وہ اگر لگا ہے وہ دکھا کر کے معلوم ہے یہ تو بھائی فلاں کمپنی کا کپڑا ہے, ورنہ شرٹ دیکھنے میں پہننے میں کوئی فرق نہیں ہے 10 ڈالر والی میں اور یہ جو ہے 50 ڈالر والی میں. لیکن اپنی حیثیت, ہم اپنی حیثیت کو پہچانا چاہتے ہیں اپنے کپڑوں سے, اپنی گاڑی سے, اپنے مکان سے, کیونکہ خود تو کھوکھلے ہیں, خود میں تو کچھ ہے ہی نہیں, خود کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. جھوٹی شخصیت بنانا چاہتے ہیں. پیغمبر کے لیے مولا 12 درہم کا خرید کے لائے کپڑا, پیغمبر نے کہا علی سے واپس کر دو, جا کر کے 4 درہم کا خریدا. 4 درہم کا کپڑا خرید لیا, 8 درہم باقی بچے تھے. راستے میں دیکھا کنیز بیٹھی رو رہی ہے, ایک کنیز بیٹھی رو رہی ہے. کہا کیوں رو رہے ہو تم؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہماری مالکن نے 4 درہم ہمیں دیا تھا کہ جا کر کے سامان لو, 4 درہم کہیں گر گئے ہیں. اب میں کہ گھر واپس جاؤں گی خالی ہاتھ, پٹائی تو ہونی ہونی ہماری ہے. رسول اللہ نے وہ 4 درہم نکالے, اسے دیدی کہا جاؤ. آگے بڑھے تو ایک انسان اور تھا جس کے پاس کپڑے نہیں تھے, وہ آواز دے کون ہے جو مجھے کپڑا پہنائے, اللہ اسے جنت کے کپڑے پہنائے گا. پیغمبر نے وہ کپڑا جو اپنے لیے لے کر کے آئے تھے اسے دے دیا, جاؤ تم لے جاؤ. پھر پلٹ کے گیا, دوسرا کپڑا خریدا اپنے لیے دیے, 4 درہم کا کپڑا اسے دے دیا, 4 درہم قمیص کو دیا, 4 درہم کا اپنا کپڑا خرید کر کے آئے. واپس جب آئے دیکھا قمیص پھر بیٹھی رو رہی ہے. کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا اتنی دیر ہو چکی ہے, اگر میں گھر جاؤں گی تو پٹائی ہوگی, اتنی دیر تک کہاں تھی؟ یا رسول اللہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے. پیغمبر نے کہا چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اب دیکھیں پیغمبر کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہے, پیغمبر کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہے. پیغمبر چلنے کو ساتھ تیار ہو گئے, گھر پہنچے, اس کے مالک کے گھر گئے. پیغمبر نے آواز دی سلام علیکم, وہاں تو کوئی جواب ہی نہیں آتا. پھر سلام کیا سلام علیکم, پھر جواب نہیں آیا. پھر سلام کیا سلام علیکم, اب جواب آیا وعلیکم السلام. پیغمبر نے کہا تھی دیر کیوں لگائی؟ 3 دفعہ سب کو سلام کیا. کہ یا رسول اللہ آپ ہم پر سلام بھیج رہے تھے نا, رسول سلام بھیج رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں جتنا زیادہ رسول کی رحمتیں ہمیں ملتی رہیں. سلام علیکم کا مطلب کیا؟ یعنی سلامتی ہماری طرف سے, ہم تمہاری سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. ہم نے چاہا جتنی دیر تک رسول کی دعائیں ہمیں ملتی رہے ہم رسول کی دعائیں لیتے رہے, اس لیے میں نے جواب دینے میں تاخیر کی. اس کے بعد کا حضور کیسے آئے؟ کہ تمہاری قریض کا یہ معاملہ تھا. کہ یا رسول اللہ آپ کے آنے کی وجہ سے میں نے قریض کو آزاد کر دیا. پیغمبر نے کہا کتنے قیمتی تھے یہ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. کان رسول اللہ خفیف المعونہ, رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ رسول اللہ کم خرچ تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ عمل رسول کی زندگی ہے, مغربی تہذیب تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. اگر ہم رسول کی اس زندگی کو نمونہ عمل بنا لیں ہمارے اکثر مسائل حل ہو جائیں. اکثر ٹینشن ہمارا گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا, خرچے کو دیکھیں, خرچہ ہے ہمارا کتنا واجبی خرچہ ہے اور کتنا غیر لازمی غیر ضروری خرچہ ہے ہمارا. جب تجزیہ کریں گے یہی دیکھیں گے. اور اگر یہ سمجھنا ہو کہ ضروری خرچہ کسے کہتے ہیں اور غیر ضروری خرچہ کیا ہوتا ہے, غریب ملکوں میں جو رہتے ہیں بےچارے ان کی زندگی دیکھ لیجیے, اپنی زندگی دیکھ لیجیے, زندہ تو وہ بھی ہے نا, کھا پی رہے ٹھیک ٹھاک کھا پی رہے, صحت بھی ان کی ٹھیک ہے, پڑھائی بھی ان کی یہاں ہو رہی ہے, تعلیم بھی ان کی یہاں, سب کچھ ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ کیا چیز آپ کے یہاں ایکسٹرا ہے, خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا. البتہ ظاہر سے بات, کوئی تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی ہے. اب آپ کبھی جا کر کے سب کچھ گھر سے پھینکنا شروع کر دیں, وہ بجائے گھر میں صلح و آشتی ہونے کے ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا. ہوتا ہے ہمارے یہاں بعض افراد ہیں جو اچانک اپنے گھر میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کل تک کسی اور راستے پہ تھے, آج خود پلٹے ہیں, تب سب کو ایک ساتھ نہیں, ایک اس طرح سے کوئی کام تدریجن. پیغمبر کی زندگی میں دوسری چیز جو بڑی اہم چیز ہے سیرت پیغمبر میں, وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی نگاہیں ہمیشہ اس بات پہ لگی ہوتی تھی کہیں خدا کی نگاہ کرم ہم سے پھر نہ جائے. پیغمبر معصوم ہیں, حبیب خدا ہیں پیغمبر, لیکن ہر لحظہ اپنے کو خدا کا محتاج تصور کر رہے ہیں. کوئی ایک لحظہ نہیں ہوتا جہاں پیغمبر کے ذہن میں یہ تصور نہ ہو کہ خدا ہے اور ہم خدا سے وابستہ ہے, جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ اس کی عطا ہے. ام سلمہ کہتی ہے کہ رات کو میں اٹھی, دیکھا رسول اللہ بستر پہ نہیں ہے. اب جب میں نے تلاش کیا تو کیا دیکھا, دروازے کے پاس رسول خدا سجدے میں پڑے ہوئے رخسار زمین کے اوپر ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, زبان سے ایک ہی کلمہ کے رٹ لگائے ہوئے ہیں, الہی لا تکلنی الی نفسی طرف عین, میرے معبود ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑ دینا, بار الہ ایک لمحے کے لیے نگاہ کرم ہم سے موہ نہ لینا, بار الہ اگر تم نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. ام سلمہ کہتی ہے یہ اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, آپ خدا کے محبوب ہیں, آپ صاحب عصمت کبریٰ ہیں, آپ کو کیا سبب ہے رونے کا؟ کہا ام سلمہ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا ایک لمحے کے لیے خدا نے اپنے نبی یونس سے نگاہیں پھیر لی, کیا انجام ہوا یونس کا؟ ام سلمہ یہ سارا مقام یہ سارا درجہ یہ سارا رتبہ اسی لیے ہے کہ نگاہ کرم معبود ہمارے شامل حال ہے. لہذا ہمیشہ پیغمبر اپنی زندگی میں اس بات کو نگاہ میں رکھتے تھے جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب خدا کی دین ہے, اس کی عطا پیغمبر سمجھا کرتے تھے. آج اگر ہمارے درمیان میں یہ تصور آ جائے, ہمارا بہت سارا دکھ درد کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا اس نقطے کی طرف, وہ سب کا سب دور ہو جائے گا. پیغمبر اسلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں سرکار سید و شہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اور امام حسین سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے نبی کی سیرت کو, انہی کو حق بھی ہے کہ بیان کریں کہ حسین وہی تو ہے نا جس کے لیے پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے, یا یوں کہہ دو کہ میں حسین ہوں حسین میں حسین ہوں. حسین کو سمجھنا ہے تو مجھے دیکھو, اور یہ جو ہے مجھے سمجھنا ہے تو حسین کو دیکھ لو. جب سیرت بیان کرتے ہیں امام فرماتے ہیں کانا رسول اللہ کثیر التفکر طویل الصمت لا يتکلم فی غیر حاجتی, پیغمبر کی ایک سیرت یہ تھی کہ پیغمبر سوچتے بہت تھے, پیغمبر غور بہت کرتے تھے, پیغمبر فکر بہت کرتے تھے, جس کا ہمارے ہاں تقریباً یہ جو خاتمہ ہوتا جا رہا ہے, ہم بولتے زیادہ ہیں یا سوچتے ہی نہیں ہیں یا بہت کم سوچتے ہیں. بول لیتے ہیں, کام کر گزرتے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہی کیا کر لیا ہم نے, اگر سوچ لیا وہ بھی. تو پیغمبر کے بارے میں کانا دائم التفکر, ہمیشہ پیغمبر جو ہے سوچتے رہتے, فکر کرتے رہتے تھے. لہذا پیغمبر کی حدیث ہے سوچنے کے بارے میں, تفکر کے بارے میں, کہ تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنہ, ایک گھنٹہ, ایک ساعت, ساعت کا معنی لمحہ بھی ہو سکتا ہے, چلیے میں گھنٹہ لے لیتا ہوں مانا, ایک گھنٹہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی 70 سال کی عبادت انسان کو اتنا ترقی دے سکتی ہے, اتنی ترقی انسان کو ایک گھنٹہ غور و فکر کے ذریعے سے مل سکتی ہے. انسان اگر غور و فکر کر کے کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے, پشیمانی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر یوں ہی ایک کام کر دیا, بعد میں انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پشیمانی انسان کو ہوتی ہے. جناب ابو ذر کے بارے میں اکثر و عبادت ابی ذر التفکر, ابو ذر کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ وہ غور کیا کرتے تھے, تفکر کرتے تھے, فکر کرتے تھے. ابو ذر نے جو موقف اختیار کیا تھا, جذبات میں آ کے نہیں کیا تھا, اچھی طرح سوچ سمجھ کے. یہی وجہ ہے کہ ابو ذر کبھی پشیمان نہیں ہوئے. ربضہ کے میدان میں تنے تنہا بھوکے پیاسے جان دے دیا ابو ذر نے, مگر ابو ذر کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی, کوئی پچھتاوا نہیں ہوا, کوئی پشیمانی نہیں ہوئی ابو ذر کو. انسان جب غور و فکر کے ذریعے سے کسی عقیدے کو قبول کرتا ہے, جب انسان کے ایمان کی بنیاد غور و فکر پر ہوتی ہے, پھر اس کے عمل کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوتی ہے, پھر کبھی اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے, شرمندگی نہیں ہوتی ہے, ڈرتا نہیں ہے, فلاں جو ہے مذاق اڑائیں گے, کون کیا کہے, کہا کیا کرے. ہم نے جو مانا ہے اسے سوچ سمجھ کے مانا ہے, ہم نے جب اسے بہتر مان لیا تب اسے قبول کیا ہے. تفکر کے نتیجے میں بہت سارے شبہات ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں. کسی نے معلوم ہے مسجد بھی آتے تھے, نماز میں بھی آتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, ماتم بھی کرتے تھے, مجلسوں بھی آتے تھے, ذکر حسین بھی سنتے تھے, کسی نے ایک شبہ دل میں ڈال دیا, سب چھوڑ دیا. لیکن اگر انسان کی زندگی میں تفکر ہو تو شبہے کو فوراً مان نہیں لے گا, اس پہ غور کرے گا, تدبر کرے گا, سوچے گا, فکر کرے گا, جواب ڈھونڈے گا, جواب تلاش کرے گا, نتیجے میں شبہ رد ہو جائے گا, شبہ حل ہو جائے گا اس کی زندگی میں. پیغمبر دائم التفکر تھے, طویل الصمت, لا يتکلم فی غیر حاجہ. پیغمبر عام طور سے چپ رہا کرتے تھے, عموماً پیغمبر خاموش رہتے تھے, جہاں ضرورت ہوتی تھی وہی بولتے تھے. بولتے اس وقت تھے جب دیکھتے تھے پیغمبر کوئی گناہ کر رہا ہے, کسی جو ہے منکر سے روکنا ہوتا تب بولتے تھے, کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پیغمبر بولتے تھے, کسی مظلوم کی حاجت روائی کے لیے بولنا پڑ گیا تو وہاں پیغمبر بولتے تھے, پیغام حق پہنچانے کے لیے بولنا ہوتا تھا تو وہاں پیغمبر بولتے تھے. نہ خام خواجے سے ہمارے عام طور پہ رواج ہے, جہاں دو آدمی بیٹھے کچھ نہ کچھ تو بات کرنا ہے, اب بات کرنے کے لیے کچھ ہے تو نہیں ہے سوائے غیبت کے, اور کیا کریں گے. غیبت کی بیماری جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, اس لیے ہمیں بولنے کا بڑا شوق ہے, جہاں بولنا چاہیے وہاں تو خاموش ہو جاتے ہیں, اور جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں ہماری زبان خوب چلتی ہے, قینچی کی طرح زبان چلتی رہتی ہے. سیرت پیغمبر کیا ہے؟ سیرت پیغمبر یہ کہ پیغمبر ہمیشہ سوچتے رہتے تھے, طویل الصمت, اکثر خاموش رہتے تھے, لا يتکلم فی غیر حاجت, جہاں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں بولتے نہیں تھے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کی جو چپ چاپ بیٹھا ہے, چپ چاپ بیٹھنے والے کو ہم تو احمق سمجھتے ہیں, بےوقوف سمجھتے ہیں, جبکہ خاموشی حکمت کی دلیل ہے, سکوت نشانی ہے حکمت کی, خاموشی حکمت کی. ہاں, جہاں بولنا چاہیے وہاں نہ بولے تو وہ حماقت کی دلیل ہے. لا يتکلم فی غیر حاجت, جہاں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں پیغمبر چپ رہتے تھے, وہاں پیغمبر بولتے نہیں تھے. لیست لہو راحہ, امام فرماتے تھے کہ پیغمبر کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا, تڑپتا رہتا تھا. جب لوگوں کو پیغمبر گمراہی میں دیکھتے تھے تو پیغمبر کا دل تڑپتا رہتا تھا, جب پیغمبر لوگوں کو دکھوں میں دیکھتے تھے, پریشانیوں میں, دوسروں کا دکھ دیکھ کر کے پیغمبر بے چین ہو جاتے تھے, لیکن بے چینی کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. پیغمبر کا دل روتا تھا لیکن چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی, ہمیشہ پیغمبر کا چہرہ شاداں رہتا تھا، خندہ پیغمبر کا چہرہ رہتا تھا، کبھی پیغمبر کو کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ بیٹے ہوتے ہیں نا، عام طور سے ہم لوگوں کی عادت یہی ہے، دل پیغمبر کا رو رہا ہوتا تھا مختلف حالات کی بنا پر، کبھی یہ جو ہے مسلمانوں کی جو ہے مظلومیت کو دیکھتے تھے اس پر آنسو بہاتے تھے، کبھی کافروں کو گمراہ دیکھ کر کے پیغمبر آنسو بہاتے تھے، پیغمبر صرف اپنوں کے لیے محبت کا جذبہ نہیں رکھتے تھے، حتیٰ اپنے دشمنوں سے بھی پیغمبر محبت کرتے تھے، اور جب انہیں گمراہ دیکھتے تھے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، پیغمبر کو دکھ ہوتا تھا، لیست لہ راحہ، پیغمبر کو کبھی دل پیغمبر کا یہ جو ہے خوش نہیں رہتا تھا، سکون میں نہیں رہتا تھا، ہمیشہ دوسروں کے غم میں پیغمبر یہ جو ہے مبتلا رہا کرتے تھے. امام فرماتے ہیں پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے کہ پیغمبر اپنے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، اپنے لیے، اپنے ذاتی مسائل میں کبھی غصہ نہیں کرتے، کسی کے پیغمبر نے توہین کر دیا، کوڑے پھینک دیے، کانٹے بچھا دیے، پیغمبر کا احترام نہیں کیا، پیغمبر یا پیغمبر کا حق کسی نے چھین لیا، کبھی بھی پیغمبر اپنے لیے غصہ نہیں کرتے تھے. غصہ پیغمبر کرتے تھے کب؟ جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو پیغمبر کو غصہ آتا تھا، جب الہی حدود کسی کو توڑتے ہوئے دیکھتے تھے تو پیغمبر کو غصہ آتا تھا، اور جب پیغمبر کسی مظلوم پر ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو غصہ جب آتا تھا اس وقت تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا پیغمبر کا جب تک مظلوم کو اس کا حق دلا نہیں لیتے تھے. لم یقم بشیء، لم یقم بغضبہ شیء حتی ینتصر لہ، جب تک اسے اس کا حق دلا نہیں لیتے تھے پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا کردار خلوت اور جلوت، گھر کے اندر اور گھر کے باہر ایک جیسا تھا، جب پبلک میں آتے تھے، عوام میں آتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ عوام میں جب آئے تو کردار اور ہے، گھر میں گئے تو کردار اور ہے، چند خلوت پی روان والی بات نہیں تھی وہاں پر، چاہے وہ گھر کے اندر ہو چاہے وہ گھر سے باہر ہو کردار ایک کردار، اگر ممبر پہ ہے تو وہی کردار، ممبر سے نیچے ہے تو وہی کردار، کاروبار کی زندگی میں آئے تو وہی کردار ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو وہی کردار ہے، دوستوں میں ہے تو وہی کردار ہے، دشمنوں میں ہے تو وہی کردار ہے. ایک کردار کا فرق معلوم ہے کس لیے ہو جاتا ہے؟ کردار کا فرق اس لیے ہوتا ہے جب انسان کا عمل خدا کے لیے نہیں ہوتا، جب انسان عمل بندوں کے لیے کرتا ہے تو بندے تو فرق ہو جاتے ہیں نا، یہاں عوام ہے، عوام اور ہے، گھر میں گئے بیوی بچے ہیں، وہاں کے اوپر مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن جس کے عمل کی بنیاد میں خدا موجود ہے، خدا گھر میں بھی ہے، خدا باہر بھی ہے، خدا خلوت میں بھی ہے، خدا جلوت میں بھی ہے، خدا منبر پر بھی ہے، خدا منبر کے نیچے بھی موجود ہے، جس کی زندگی کی بنیاد، جس کے عمل کی بنیاد رضا الہی ہوتی ہے اس کے عمل میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا ہے، لیکن جن کی بنیاد عوام کی خوشنودی ہوتی ہے ان کے یقیناً فرق آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں پوری دنیا میں ان کی عظمت گھر میں کوئی نہیں مانتا، ان کی عظمت کہتے ہیں کہ صاحب گھر یہ ہے وہ، بیوی اپنے شوہر کی عظمت کی قائل نہیں ہوتی، سب لوگ قصیدہ پڑھا کریں، سب تعریف کی، کیوں؟ کہ اس کے سامنے تو اصلی تصویر ہوتی ہے نا، پبلک کے اندر جو ہے تصویر کچھ اور ہوتی ہے، سب کمال کو مان لیتے ہیں لیکن بیوی کمال کو، اور کمال وہی ہے جس کا کمال کو اس کی بیوی مان لے، وہ ہے صاحب کمال، جس کے کمال کو بیوی مان لے وہ ہے صاحب کمال. ایک صاحب تھے ان کو بڑا شوق تھا کہ بیوی ان کی عظمت کو مان لے، بیچارے کچھ بھی کرتے تھے کچھ نہ کچھ کیڑا جو ہے بیوی نکال ہی لیتی تھی کمی. انہیں ایک دن ٹھانا کہ آج تو ان سے اپنی عظمت منوا ہی لیں گے، وہ اپنے بدن پہ پر اوڑھ لگا کے وہ ہوا میں اڑنے لگے، اڑتے ہوئے اپنے گھر سے بھی گزرے، ان کی بیوی نے بھی دیکھا کہ ایک صاحب اڑ رہے ہوا میں. اب جب یہ گھر میں واپس آئے تو بیوی نے کہا ایک تم ہو نکمے اور ایک وہ دیکھا تھا کیا آدمی تھا اڑ رہا تھا. اب یہ تو خوش ہو گئے کہ آج تو ہماری عظمت کا اعتراف ہو ہی گیا. کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تو تھا، اچھا وہ تم تھے جب ترچھے ترچھے ہو رہے تھے. میں بھی کہوں گی ارے ارے ترچھے ترچھے کیوں ہو رہے ہیں. اچھا وہ تم تھے, یہی بات تھی. تو صاحب کمال وہ ہے, کردار پیغمبر کا معجزہ یہی تو ہے. سب سے پہلے جو پیغمبر پر ایمان لائے وہ پیغمبر کی بیوی ہے, کوئی اور نہیں ہے. اتنی یکسانیت ہے پیغمبر کے کردار میں. جو پیغمبر کا کردار گھر سے باہر ہے وہی پیغمبر کا کردار گھر کے اندر ہے. لہذا سب سے پہلے ایمان بیوی لائی ہے, اور وہ بھی ایک دن دو دن کے لیے نہیں ہے, زندگی کے آخری لمحے تک بیوی اپنے ایمان پہ قائم رہی. اور کیسا ایمان, ساری مشکلیں خدیجہ نے برداشت کر لیا مگر پیغمبر کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی ہے خدیجہ. یہ عظمت کردار پیغمبر ہے. فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر کا کردار خلوت میں تھا وہی پیغمبر کا کردار جلوت میں تھا. جو گھر کے اندر ہے وہی کردار گھر کے باہر ہے. پیغمبر کے کردار میں تھا کہ ان کی سیرت یہ تھی کہ حضرت نے اپنی زندگی کا وقت مخصوص کر رکھا تھا خدمت خلق کے لیے, عوام کے لیے مخصوص تھا وہ وقت. وہ وقت مخصوص ہے عوام کے لیے, بقیہ اوقات میں تو خدمت کرتے کہ ایک وقت کو مخصوص کر رکھا تھا پیغمبر نے. لوگ پیغمبر کے پاس آتے تھے اپنی یہ جو ہے مشکلیں لے کر کے, حاجتیں لے کر کے. فمنھم کان ذو حاجۃ ومنھم ذو حاجتین ومنھم ذو الحاجات. لوگ آتے تھے کسی کے پاس ایک مشکل, کسی کے پاس دو مشکل, کسی کے پاس مشکلوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا. فیتشاغلوا بہم, پیغمبر اپنا سارا وقت جو مخصوص کر رکھا تھا ان کی مشکلوں کو حل کرنے میں صرف کر دیتے تھے جو آتے تھے پیغمبر کے پاس. اور جو بھی پیغمبر کے پاس آتا تھا, من سالہ حاجتا لا یرجو الا بہا او بمیسور من القول, جو بھی پیغمبر کے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر کے آتا تھا, یا تو پیغمبر اس کی حاجت کو برلاتے تھے, اس کی مشکل کو حل کر دیتے تھے, اور اگر مشکل حل نہیں ہو پاتی تھی کسی وجہ سے تو پیغمبر ایسی گفتگو اس سے کرتے تھے جو نکلتا تھا وہاں سے وہ خوش پلٹتا تھا, غمزدہ چہرہ لے کر کے جاتا تھا اور خوش وہاں سے پلٹ کر کے آتا تھا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ گیا, کوئی اس کی مشکل ہے, کوئی اس کی ضرورت ہے, آپ کے بس میں نہیں اسے حل کرنا, تو کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے روکھے منہ سے واپس کر دیا, جی میں ہم سے ناممکن ہے, یہ میں نہیں کر سکتا, یا میں یہ نہیں دوں گا. دفعہ یہ ہے کہ نہیں, اسے بٹھال کر کے اس سے اس طریقے سے میٹھے لہجے میں انسان بات کرتا ہے, نرمی سے جو ہے گفتگو کرتا ہے, آدھی مشکل تو اس کی وہاں پر اسی سے حل ہو جاتی ہے, ٹوٹتا ہوا حوصلہ دوبارہ بڑھنے لگتا ہے جو وہ پیغمبر کے پاس جاتا تھا. اچھا یہی نہیں کہ جو آ گیا اس کی مشکل کو حل کر دیا. عام طور سے ہوتا ہے نا کہ ہمارے بس میں کچھ ہے, ہمارے اختیار میں کچھ ہے, چار پیسہ ہمارے پاس ہے, تو خیر اب جو آ گیا ہے لے کے جائے, کوئی اور نہ ہے, کسی کو پتا نہ چلے کہ یہاں پیسہ بٹ رہا ہے, ورنہ یہاں تو بھیڑ لگ جائے گی. نہیں, ایسا ہی تھا پیغمبر کیا, جو آ گیا اس کی تو مشکل کو پیغمبر حل کرتے ہی تھے, جو نہیں آیا ہے پیغمبر کہتے تھے اب لے ہوں اب لے ہوں اب لے ہوں حاجتا من لا یقدر علی ابلاغ حاجتہ. بہت سارے وہ لوگ انہیں پتا نہیں ہے کہ پیغمبر ہمارے مشکل کو حل کر سکتے ہیں, یا ان کے لیے گھر سے باہر جانا ممکن نہیں ہے, یا انہیں شرم آتی ہے اپنی بات کہتے ہوئے, کیسے جائیں جا کر. آخر سارے کے سارے تو جو ہے بے حیا نہیں نہ ہوتے ہیں, کتنے ایسے ہوتے ہیں جو محتاج ہیں, غریب ہیں, فاقہ ہو رہا ہے ان کی, ہم اگر سفید پوش ہیں وہ اپنی عزت کو نگاہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ بھوکے رہ جاتے ہیں مگر کسی کے ہاں آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, ان کے ہاں چولہا جلا دیا جاتا ہے تاکہ گھر سے دھواں اٹھے, پڑوسی سمجھے کہ یہاں کھانا پک رہا ہے, مگر وہاں تو فاقے پر فاقے ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے خاندان بھی ہوتے ہیں. پیغمبر فرماتے ابلغونی حاجتا من لا یقدر علی ابلاغ حاجت, جو اپنی حاجت ہم تک پہنچا نہیں سکتا ہے اس کی حاجتیں تم لوگ ہم تک پہنچاؤ. ہمیں بتاؤ کہ سماج میں کون محتاج ہے, سماج میں کون غریب ہے, تاکہ میں اس کی مشکلات کو حل کر سکوں. پھر پیغمبر فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا, یعنی کیا کرے گا, جو صاحبان حاجت کی حاجت کو پہنچائے گا, کسی کی کوئی مشکل ہے، اس مشکل کو اگر آپ ان لوگوں تک پہنچا سکے جو مشکل کو حل کر سکتے ہیں، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی مظلوم واقع ہوا ہے اور حکومت تک آپ کی پہنچ ہے، آپ حکومت کے کانوں تک اگر باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، اس کی مشکل کو بیان کر سکتے ہیں، اس کے مسائل کو پیش کر سکتے ہیں، پیغمبر نے کہا اگر کوئی یہ کام کر دے گا ثبت اللہ قدمیہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن جب پورے صراط پہ لوگ جگمگا رہے ہوں گے، کبھی ادھر گریں گے جہنم میں، کبھی ادھر جائیں گے جہنم میں، خدا اس خدمت کے عوض میں اسے یہ درجہ دے گا، اس کے قدموں کو ثابت بنا دے گا اور پورے صراط کے قدم کے ساتھ وہ پورے صراط سے گزر جائے گا۔ تو پیغمبر جو آ گیا انہی کے نیب تو کیا کرے، آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، جو نہیں آئے ہیں انہیں بھی ورکلاتے تھے آؤ، دوسروں سے کہتے ہیں تم ان کے مسائل ہمیں بتاؤ تاکہ ہم لوگوں کی مشکل کو حل کر سکیں۔ اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا اسلام نہیں ہے، جہاں اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، عبادتیں ہیں، یہ جو ہے مناجات ہے، تلاوت قرآن ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے رتبہ ہے، وہی کے اوپر ایک بڑا اہم حصہ خدمت خلق کا ہے۔ پیغمبر کی سیرت کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنا وقت مخصوص کیے رہتے تھے خدمت خلق کے لیے۔ عالم ہی ہو گیا تھا پیغمبر کا کہ قد سارا، امام فرماتے ہیں قد سارا للناس ابن، پیغمبر لوگوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے، وسار عنده سوا، پیغمبر کی نگاہ میں سب برابر تھے، سب مساوی تھے۔ پیغمبر اگر تفریق کرتے تھے تو عمل کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس سے ہماری یہ جو ہے صاحب سلامت اپنی جگہ پر، رشتہ داری اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جہاں کے اوپر حق کی بات آ جائے گی وہاں سب برابر ہیں۔ جو حسن الحسن و یقبح القبیح، اچھا کام اگر کوئی کرتا تھا تو کوئی بھی کرے، جس کسی نے اچھا کام کیا پیغمبر اس کے اچھے کام کو سراہتے تھے چاہے وہ پرایا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ یقبح القبیح، اور جو برا کام کرتا تھا پیغمبر اس کی تقبیح کرتے تھے چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں تھا کہ اپنا ہے تو سب کچھ صحیح، اپنا ہے بے گناہوں کو قتل عام کرتے رہے، ننھے ننھے بچوں کو جو ہے موت کی نیند سلا رہے، چونکہ اپنا ہے لہذا اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، بلکہ جو بچے مارے گئے ہیں ان بچوں کو ہم دہشت گرد کہہ دیں گے، ان کو ٹیررسٹ کہہ دیں گے، مارنے والوں پہ ہم انگلی، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں۔ ہمیں یاد نہیں آئے گا وہاں پہ یہ جو ہے ڈیموکریسی ہے کہ نہیں ہے، آزادی بیان ہے کہ نہیں ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں کیونکہ وہ اپنے ہیں، لیکن اگر کوئی پرایا ہے وہ چھینکتا بھی ہے تو تم نے کیوں چھینکا، اس کے چھینکنے پر بھی پابندی، ان کے قتل کرنے پر بھی یہ جو ہے پابندی نہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ پیغمبر کی سیرت یہ نہیں تھی، یحسن الحسن ویقبح القبیح، جب پیغمبر کسی اچھے کام کو دیکھتے تھے تو یقوی، تشویق کرتے تھے پیغمبر، حوصلہ افزائی کرتے تھے پیغمبر، اور جب کسی برے کام کو دیکھتے تھے، برا کام کرنے والا کوئی بھی ہو تو یقبح ہو، وہاں کے اوپر سرزنش کرتے تھے پیغمبر، سزائیں دیتے تھے پیغمبر۔ چنانچہ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس کے بعد مجلس تمام، گھنٹہ تو ایسے بھی ہو گیا، ہم کیا کریں، آپ کی گھڑیاں بہت تیز چلتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم کر رہا ہوں بہرحال، ایک آخری واقعہ سنا کر کے۔ جس وقت فتح مکہ ہو چکی ہے، فتح مکہ کے بعد حضرت نے مکے کے اطراف کے قبائل تھے ان کے پاس پیغام بھیجنا شروع کیا، دعوت اسلام کے لیے خطوط بھیجنا شروع کیا۔ قبیلے بنی حزام، قبیلے بنی حزام میں جو خط بھیجا ہے وہ خط لے کر گئے ہیں خالد بن ولید، خالد بن ولید پیغمبر کا خط لے کر کے گئے، پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، نماز بھی انہوں نے مغرب عشاء کی ان کے ساتھ پڑھی۔ تو صبح کی نماز کا وقت آیا، خالد بن ولید کی اس قبیلے سے پرانی جو ہے دشمنی تھی، خالد بن ولید کے چچا اس قبیلے کے ہاتھ مارے گئے تھے، ہاتھوں مارے گئے تھے، اب وہ انتقام کی آگ بھڑکی۔ اسلام نے کیا کہا تھا، اسلام سے پہلے جو کچھ ہوا سب معاف ہے، الاسلام یجبر ما قبلہ، مگر یہاں اسلام ہوتا جب نہ تو فقط اسلام کی جو نقاب تھی، انتقال کیا بھڑکی خالد بن ولید کے ہاں. وہ بیچارے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, بجائے کہ نماز پڑھتے تلواریں نکال کے ان پہ حملہ کر دیا گیا. کافی لوگ مارے گئے, بھاگے ہوئے, کچھ لوگ گئے پیغمبر کے پاس, یا رسول اللہ آپ نے یہ خط بھیجا تھا, ہم ایمان لائے, ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے مغرب عشاء کی نماز بھی ان کے ساتھ پڑھی, صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئے ہم تو ان کا ہم پر حملہ کر دیا گیا. اب پیغمبر ایک اچھی اپنی فوج کا آدمی نے کیا ہے, چلو ٹھیک دیکھیں گے بھائی, دیکھیں گے مسئلہ ہوتا ہے نا. اچھا ہونا ان کو دی جائے گی دو چار سال کے بعد, بھائی دو چار سال کے بعد بے گناہ دسیوں افراد کے قاتل, سینکڑوں افراد کے قاتل, تھوڑا سا مقدمہ مقدمہ چلائے گا, دکھائے گا, واقعی صاف پڑی, کوئی خطا ہی ان کی نہیں, وہ مجرم نہیں ہے. کسی نے پتھر اگر مار دیا اس سے بڑا مجرم نہیں کوئی ہے. پیغمبر نے جیسے ہی سنا اس داستان کو, دکھ بھری داستان پیغمبر نے سنی, پیغمبر لرزنے لگے, ہاتھوں کو اٹھایا بارگاہ معبود میں, اللہم انی اتبرأ مما صنع خالد بن ولید, پالنے والے جو کچھ خالد بن ولید نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں, میں اس سے بیزار ہوں, اس عمل سے بیزار ہوں, برا عمل ہوا, بے گناہوں کا قتل ہوا, چاہے اپنا ہی کیوں نہ کرے. اس کے بعد مولا کائنات کو بھیجا دلجوئی کے لیے, تاوان ادا کرنے کے لیے. مولا کائنات پیسے لے کر کے قبیلہ بنی ہزام میں آئے, جتنے افراد مارے گئے تھے سب کا خون بہا دیا مولا کائنات نے, ہر جتنے بھی مارے گئے تھے سب کا خون بہا دیا. اس کے بعد جتنے لوگ زخمی ہوئے تھے ان کا تاوان بھرا, جو فصلیں تباہ ہوئی تھی, بہرا جب گھوڑے دوڑیں گے, نقصانات جو ہوئے تھے اس کا تاوان دیا. حتیٰ اگر جانوروں کی رسی ٹوٹ گئی تھی, جس برتن میں کتوں کو کھانا دیا جاتا تھا وہ برتن ٹوٹ گیا تھا, اس کی قیمت ادا کی. اس کے بعد ایک ایسی قیمت ادا کی ہے مولا نے جو تاوان دنیا میں کہیں نہیں دیا گیا ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے نا, جنگ چھڑ جائے, فرض کیے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے شہر کے اوپر بمبار طیارہ کوئی آ جائے, ایک تو بم جہاں گرا وہ لوگ زخمی ہوئے, وہ مارے گئے, گھر تباہ ہوئے, نقصان نہیں, بم یا بم پھینکا نہیں, جہاز آ کے چلا گیا صرف, تو دل تو دہل جاتے ہیں نا, خوف تو ہوتا ہے, ڈر تو ہوتا ہے نا. جب خالد بن ولید نے حملہ کیا ہے, لوگوں کو مارا ہے, کچھ تو مر گئے, کچھ زخمی ہو گئے, کچھ کا نقصان ہوا, کچھ کو کچھ ہوا تو نہیں, مگر ڈرے تھے. مولا کائنات نے ان کے خوف کا بھی تاوان ادا کیا. آج آپ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں, اسلام تو دہشت کا اتنا مخالف ہے, اتنا مخالف ہے دہشت گردی کا, ٹیررزم کا اتنا مخالف ہے. اگر کسی بے گناہ کو بلا وجہ ڈرایا گیا ہے تو مولا کائنات نے جا کر کے اس ڈرنے کا بھی تاوان ادا کیا ہے, اس ڈرنے کا تاوان ادا کیا مولا نے. اس کے بعد بھول چک کچھ ممکن ہے, کچھ ایسا نقصان ہوا جس کا کچھ نہ ان کو ابھی اطلاع نہیں ہے, یہ جو خبر نہیں ہے وہ انہیں دیا, پھر کچھ اور مال دیا کہ پیغمبر سے راضی ہو جاؤ. تو پیغمبر یحسن الحسن ویقبہ القبیح ویقویہ ویقبہ, اچھی بات کو دیکھتے تھے حوصلہ افزائی کر, کوئی بھی کرے اچھی بات, اچھا کام کوئی بھی کرے, یہ نہیں کہ ہمارے یہاں والا کرے گا تو ہوگا, ہمارے سینٹر نے کوئی اچھا کام کیا تو زندہ باد, دوسرے کے سینٹر نے کیا کوئی خاص بات نہیں ہے, ہوتا رہتا ہے نا یہ ساری چیزیں بھی, تو نا کوئی برائی دوسرے کی ہے اسے ہائی لائٹ کر دیں گے, ہماری پارٹی کے خطیب نے کہا کوئی غلط بات پڑھ دی, کوئی بات نہیں چلتا ہے, چھپا دو اس کو, اور دوسرے نے کہیں کر دیا. اپنے کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے اور اپنا شہتیر نظر, مگر پیغمبر کی سیرت کیا تھی, برائی برائی ہے, ظلم ظلم ہے, اپنا کرے یا پرایا, عدل عدل ہے, اچھائی اچھائی ہے, اپنا کرے یا کوئی جو ہے پرایا, اچھائی کی تعریف کی جائے گی اور برائی کی مخالفت کی جائے گی. یہ پیغمبر کی سیرت کا چھوٹا سا گوشہ تھا جو مولانا نے بیان کیا, وہ تو بہت تفصیلی روایت ہے, یہ بہت تفصیلی روایت ہے, لیکن وقت نہیں دے گیا. پیغمبر نے یہ جو نمونہ پیش کیا, ایک تعلیم پیغمبر نے تحریر کے ذریعے دی, ایک تعلیم پیغمبر نے تقریر کے ذریعے دی، ایک تعلیم پیغمبر نے عمل کے ذریعے دی ہمیں سکھانے کے لیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو سارا کردار پیغمبر نے پیش کیا وہ آرام سے بالکل بغیر کسی تکلیف کے ہو گیا؟ بڑی تکلیفیں پیغمبر کو اٹھانی پڑی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ما اوزیا نبی کما اوزیت، جتنی تکلیفیں مجھے ہوئی ہیں، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی ہیں، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی. سارے انبیاء کی اذیتیں ایک طرف اور پیغمبر کی اذیتیں ایک طرف. اور پھر اگر میں یوں کہوں کہ پیغمبر کی تکلیف ایک طرف اور کربلا میں حسین کی تکلیف ایک طرف تو غلط ہوگا، کیونکہ چھٹے امام کا جملہ ہے نا کہ لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ کے دن کا کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو پیغمبر کو یہ کردار پیش کرنے کے لیے معمولی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی ہیں. مسلسل 23 برس تک پیغمبر تکلیفوں کو جھیلتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ آج کی تاریخ آ گئی، سفر کی 28 تاریخ. البتہ حجت الوداع سے جب واپس آئے ہیں غدیر میں مولا کا اعلان کرنے کے بعد پیغمبر کو احساس ہو گیا تھا جب زندگی کے آخری ایام ہیں. پیغمبر زندگی کے آخری ایام سے یہ جو ہے گزر رہے ہیں، بار بار نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، وصیتیں پیغمبر کرتے جا رہے ہیں، آخری پیغام لوگوں کو پیغمبر دیتے جا رہے ہیں، عمل کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی. اپنے بعد اسلام کی بقا کی جو ہے ضمانت کے لیے بار بار لوگوں سے کہہ رہے ہیں تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. دیکھو میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرے میرے اہل بیت، میری عترت. جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ رہو گے، نہ ہو سکو گے. پیغمبر کے آخری ایام ہیں، پیغمبر بیمار ہو چکے، بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، شدت ہے بیماری کی. وفات سے دو ایک دن پہلے پیغمبر مسجد میں آتے ہیں، جبریل سے کہا جبریل، یہ جو ہے بلال سے کہا بلال لوگوں کو بلاؤ مسجد میں، لوگوں کو جمع کرو، اکٹھا کرو، میں تم ان سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، آخری گفتگو کرنا چاہتا ہوں. لوگوں اکٹھا کیا گیا ہے کہ رسول تم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. مجمع ٹوٹ کے مسجد پہ پہنچا ہے، پیغمبر خطبہ دیتے ہیں، نحیف ہے پیغمبر، کمزور ہو چکے ہیں، نحیف آواز میں پیغمبر خطبہ دیتے ہیں. خطبے کے دوران کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کا میری گردن پہ کوئی حق ہے تو مجھ سے اپنا حق لے لے، اگر کسی کا کوئی حق ہے، کسی کی گردن پر کوئی حق ہے، میری گردن پر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اپنا حق یہی لے لے، میں آخرت میں اس کا حق نہیں دینا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں. پیغمبر معصوم ہیں لیکن سیرت پیش کر رہے ہیں نا، کردار پیش کر رہے ہیں کہ حق و ناف کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا سے جانے سے پہلے سیوم 40واں چھماہی برسی کے فکر بعد میں کرنا، پہلے لوگوں کا حق ادا کر کے جانا. اگر کسی کا حق ہے میری گردن پہ تو اپنا حق لے لے آ کر کے. پیغمبر نے اعلان کیا، مسجد کے کونے سے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے آپ کی گردن پہ. کہا کیا ہے؟ کہا رسول اللہ آپ طائف سے جب آ رہے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک تادیانہ تھا، آپ اپنے ناقے کو تادیانہ مارنا چاہتے تھے مگر وہ تادیانہ بجائے ناقے کو لگنے کے مجھے لگ گیا، یا رسول اللہ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. پیغمبر بیمار ہیں، مسجد میں کھلچل مچ گئی ہے، کھلبلی ہے. پیغمبر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو میں تمہیں قصاص دینے کے لیے تیار ہوں. پیغمبر نے بلال سے کہا بلال جا کر کے میرے گھر سے وہ تازیانہ لیتے آؤ جو میں اس وقت میرے ہاتھ میں تھا. بلال گھر پہ آئے، آ کر کے تازیانہ مانگا. معصومہ کہتے بلال میرا بابا تو بیمار ہے اس وقت، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ کہا بی بی آپ کو پتا نہیں آپ کے بابا رخصت ہونے گئے. بی بی آپ کے بابا نے اعلان کیا ہے جس کسی کا حق میری گردن پہ ہے میرا وہ اپنا حق لے لے. ایک شخص نے اٹھ کر کے یہ کہا ہے کہ میرے آپ جب طائف سے واپس آ رہے تھے آپ کا تازیانہ میرے بدن پہ لگا ہے میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ کے بابا نے تادیانہ اسی لیے منگایا ہے۔ فاطمہ سن کر کے بے چین ہو گئے، بلال تم حسن حسین کو لیتے جاؤ، اس سے کہو کہ میرا بابا بیمار ہے، میرے بابا کے بجائے یہ حسن حسین حاضر ہے، ان سے بدلہ لے لو۔ اے عزیز و تادیانہ آیا، رسول نے تادیانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا تازیانہ میرے بدن پہ لگا تھا تو میرے بدن پہ لباس نہیں تھا، پیغمبر نے اپنا لباس اپنے بدن سے ہٹایا، وہ آگے بڑھا، بڑھ کر کے اس نے جس نے مبارک کو چومنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ ارے میری کہاں یہ وجہ۔ آخری پیغام جو رسول خدا حق و ناس کے سلسلے میں دے کر کے دنیا سے گئے ہیں، اس کے بعد پیغمبر اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے ہیں، اس کے پیغمبر کی طبیعت دن بدن یہ جو ہے نڈھال سے نڈھال تر ہوتی جا رہی ہے، اب آخری موقع پیغمبر کا قریب آ چکا ہے۔ کبھی فاطمہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، کبھی حسنین کو اپنے گلے سے لگاتے، کسے اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اس کا مستقبل پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ارے یہی دروازہ ہوگا، فاطمہ کا گھر ہوگا، یہی فاطمہ ہوگی جس کے بازو شکستہ ہوں گے، یہ فاطمہ ہوگی جس کی پسلیاں توڑی جائیں گی۔ کبھی حسن کا، کبھی حسن کے دہن کو پیغمبر جو ہے چومتے ہیں، اسی دہن سے حسن کو زہر دیا جائے گا، کبھی حسین کے گلے کا بوسہ لیتے ہیں۔ اے عزیز و پیغمبر ابھی اسی عالم میں ہیں۔ ایک دفعہ فاطمہ کو قریب بلا کر کہتے بیٹی اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ جناب فاطمہ رونے لگتی ہے، اس کے بعد قریب اور بلا کے کان میں کچھ فاطمہ سے کہا، جناب فاطمہ خوش ہو گئی ہیں، چہرے کے اوپر جو ہے مسکراہٹ آ گئی۔ کسی نے سبب پوچھا فاطمہ رونے کی وجہ کیا تھی، اور فاطمہ مسکراہٹ کا سبب کیا تھا، کہ رونے کا سبب یہ تھا کہ میرے بابا نے بتایا کہ میرے بابا ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور ہنسنے کا سبب یہ تھا، مسکراہٹ کا سبب یہ تھا کہ میرے بابا نے مجھے خوشخبری دی کہ فاطمہ تم جلدی ہی مجھ سے ملنے والی، فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اے عزیزوں، پیغمبر کبھی گفتگو کرتے ہیں، کبھی غش آ جاتا ہے، پیغمبر کو غش آ گیا ہے۔ کتنے میں دروازے پر کوئی دق الباب کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی بی بی دروازے پر آتی ہے، کون ہے کون ہے؟ کہتا ہے میں پردیسی ہوں، میری کچھ ضرورت ہے رسول خدا سے، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے بابا تو ابھی غش میں پڑے ہوئے ہیں، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ پھر آنا بعد میں آنا۔ وہ چلا گیا واپس، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آتا ہے، آنے کے بعد تک کل بات کرتا ہے، بی بی پوچھتی ہے کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے میں پردیسی ہوں، میں کچھ پوچھنے آیا ہوں رسول خدا سے۔ اتنے میں رسول خدا کی آنکھ کھل جاتی ہے، کہا بیٹا فاطمہ کون ہے؟ کہا بابا ایک اجنبی ہے، بار بار آتا ہے، میں بار بار واپس کر دیتی ہوں، مگر اس کا اصرار ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ کہا بیٹا فاطمہ تم نے پہچانا نہیں ہے، ملک الموت ہے۔ اے بیٹا، ملک الموت کسی کے اجازت کا محتاج نہیں ہے، لیکن تمہارے بابا کی منزلت ہے، پہلی مرتبہ ملک الموت کسی سے اجازت لے کے اندر آ رہے۔ اے بیٹا فاطمہ اجازت دے دو۔ ملک الموت آیا۔ اے عزیزو، پیغمبر اب علی سے آخری وصیت کرتے ہیں، اے علی جب میری روح پرواز کر جائے، علی مجھ پر تمہیں نماز پڑھانا، اے علی تمہیں مجھے غسل دینا، اے علی تمہیں مجھے کفن دینا۔ اور جو کچھ علی سے وصیت کر سکتے تھے پیغمبر نے علی سے وصیت کیا۔ اس کے بعد حضرت کی روح پرواز کر گئی، گھر میں آہ و بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی، مولا کائنات نے پیغمبر کی وصیت کے مطابق پیغمبر کو جو ہے غسل دیا، کفن پہنایا، غسل و کفن پہنانے کے بعد پیغمبر کو دفن کر دیا۔ اے عزیزو، جس بات کا پیغمبر کو خدشہ تھا، جس بات کا پیغمبر کو اندیشہ تھا، جسے دیکھ کر کے فاطمہ کے چہرے پہ نگاہ ڈال کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، ارے ابھی پیغمبر کا کفن میلا بھی نہیں ہو پایا تھا، جس دروازے پر ملک الموت بھی اجازت لے کر کے اندر جاتا تھا، جس دروازے پر چھ مہینے تک رسول خدا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کی آوازیں لگایا کرتے تھے، اے عزیزو دروازہ وہی دروازہ ہے، لیکن اب حالات اتنے بدل گئے کہ فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی فریاد کر رہی ہے، کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں فاطمہ رہتی ہے؟ جواب ملتا ہے کوئی رہا کرے۔ اے عزیزو، ارے فاطمہ ابھی یہ باتیں ہی کر رہی تھی کہ ایک دفعہ فاطمہ پہ وہ ظلم ہوا کہ فاطمہ کی چیخ بلند ہو گئی،
فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور فاطمہ کی وصیت کے مطابق علی فاطمہ کو غسل دینا چاہ رہے ہیں. فاطمہ نے وصیت کی تھی اے علی دیکھو میں دشمنوں کو نہ بلانا, انہیں خبر نہ دینا. علی رات کے سناٹے میں فاطمہ کو غسل دینا چاہ رہے ہیں. فخر اسما بنت عمیر سے علی کی مدد کے لیے اسما سے علی نے کہا اے اسما بچوں سے کہہ دو کہ اپنی آوازیں دھیمی کر لیں, رونا ہے تو آہستہ سے روئیں, بلند آواز سے نہ روئیں تاکہ دشمنوں کو اطلاع نہ مل لے پائے. اسما نے آ کر کے بچوں کو چپ کرایا اے بچوں اگر رونا ہے تو آہستہ آہستہ رو. بچے آہستہ آہستہ آنسو بہا رہے ہیں. اسما پانی دیتی جا رہی ہیں, علی فاطمہ کو غسل دیتے جا رہے ہیں. ارے غسل دیتے دیتے ایک دفعہ علی کی چیخ بلند ہو گئی, دیوار سے سر ٹیک کر کے علی چیخ کے رونے لگے. اسما آگے بڑھی آقا آپ تو کہہ رہے تھے بچوں سے آہستہ آہستہ رو, ارے آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ اسما ارے نہ پوچھو, فاطمہ دنیا سے گزر گئی مجھے نہ بتایا, پسلیاں فاطمہ کی ٹوٹی تھی غسل دیتے مجھے اس کا پتا چلا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہمیں سیرت رسول اکرم سے درس دینے کا سبق عنایت فرما. بار الہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی زندگی میں سیرت رسول اکرم کو مد نظر رکھ کر کے عمل کریں. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عنایت فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق عنایت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصار رحمتہ مستقیم.